الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ انبیاء کی آیت 51 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کا حوالہ دیا اور یہ بتایا کہ ہم نے موسیٰ پر اپنی کتاب اتاری، وہ فرقان بھی تھی، روشنی بھی تھی. اگر لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے تو وہ ہر لحاظ سے ان کو منزل تک پہنچا سکتی تھی. اس کے بعد فرمایا تھا کہ اسی طریقے سے اب یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، یہ بھی ایک بابرکت کتاب ہے، اس میں بھی وہی یاد دہانی ہے جو اس سے پہلے تورات پہ نازل ہو چکی ہے. اب اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد ہوا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اس سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے، سیدنا موسیٰ کی ہدایت سے پہلے، ابراہیم کو بھی ہم نے اس کے شایان شان، اس کے حصے کی ہدایت عطا کی تھی. رشدہ ہو، اس کی ہدایت ظاہر ہے، مراد ہے اس کے حصے کی ہدایت. اللہ کی ہدایت سب کو ملتی ہے لیکن بقدر ظرف ملتی ہے. انسان نے جو ہدایت دے کر اس کو پیدا کیا گیا ہے، اس کی کس حد تک قدر افزائی کی ہے، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ مزید ہدایت عطا فرماتے ہیں. چنانچہ اس پر میں نے لکھا ہے، اصل میں لفظ رشدہ آیا ہے، اس کی اضافت سے اس کے اندر ایک خاص امتیاز کا مفہوم پیدا ہو گیا ہے. یعنی یہ بھی کہ ہر شخص کو اس کے حصے ہی کی ہدایت ملتی ہے، اور یہ بھی کہ جس کو ملتی ہے اس کے ظرف کے لحاظ سے ملتی ہے. ابراہیم کو اس کے ظرف کے لحاظ سے دی گئی. دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خار دیکھ کر، یہاں اضافت اس مضمون کو ادا کر رہی ہے، رشدہ ہو. یعنی ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہدایت و معرفت عطا ہوئی جو اسی کے درجے اور مرتبے کے کسی شخص کو ملنی چاہیے. ابراہیم نے اپنی فطرت میں جو ہدایت بدیت کی گئی تھی اس کی کیسی قدر کی، اس کو کس طرح آگے بڑھایا. وہ ایک بیج تھا، اس کو نشو نما دینے کے لیے کیا اہتمام کیا. اس سے پھر کونپلیں نکلتی ہیں، تنا گدراتا ہے اور برگ و بار کے ساتھ ایک شجر سایہ دار وجود میں آ جاتا ہے. یہاں اس پہلو سے یہ رشدہ ہو کا لفظ استعمال کیا ہے. اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ جس طرح ہدایت ہر انسان کو اس کے ظرف کے لحاظ سے ملتی ہے، اسی طرح ہدایت کا نتیجہ بھی اسی کے لحاظ سے نکلے گا. چنانچہ دنیا میں بھی درجات ہیں اور آخرت میں بھی درجات ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان اسی طرح تخلیق کیے ہیں، ان کے مابین ہر ہر چیز میں تفاوت ہے. یہ تفاوت درجات کا بھی ہے اور تنوع کا بھی ہے. اس لیے ہدایت کے باب میں بھی رشدہ کی تعبیر بالکل مطابق واقعہ ہے. इससे पहले इब्राहीम को भी हमने उसके शायाने शान उसके हिस्से की हिदायत अता की थी और हम उसको खूब जानते थे। अम्बिया अलैहिस्सलाम के बारे में भी यही जवाब दिया है। जब लोगों ने कहा कि हमारे ख्याल में तो फलां और फलां को पैगंबर होना चाहिए, उसके जवाब में फरमाया कि अल्लाह आलमो हई सो यजन रिसालत हूँ। अल्लाह अपने इल्म की बुनियाद पर फैसला करता है और वही खूब जानता है कि कौन किस मर्तबे, किस इनायत और किस नतीजे का मुस्तहिक है। यहाँ भी वही चीज़ है, और हम उसको खूब जानते थे। वकुन्ना बिही आलमीन, यानी एक दिन तरंग में आके ताज इब्राहीम के सर पर नहीं रख दिया, ये इमामत का ताज है। उनकी पैदाइश के बाद जो कुछ अहवाल पेश आए उनको सामने रख कर ऐलान किया गया कि इन्नी जायलु लिन्नासे इमामा, मैंने फैसला किया है कि मैं दुनिया में दीन की इमामत तुम्हारे सपुर्द करूँगा, और ये इमामत कयामत तक के लिए है। वही इस वक्त इमाम है। मज़हब की पूरी रवायत अपने दूसरे दौर में उन्हीं की निस्बत से बयान की जाती है। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर को भी मबऊस फरमाया तो हिदायत की कि मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, इत्तबऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, इब्राहीम के तरीके, इब्राहीम की हिदायत, इब्राहीम के दीन की पैरवी की जाएगी। तो ये दीन इब्राहीमी है जो मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रते हुए हम तक पहुँचा है और क़यामत तक लोग इसी पर अमल पैरा रहेंगे। तो इर्शाद हुआ कि हम उसको खूब जानते थे। मैंने वजाहत की है, मतलब ये है कि जो कुछ दिया था यूं ही नहीं दिया था, उसको खूब जांच और परख कर और अपने उस इल्म के मुताबिक दिया था जो हम उसके बारे में रखते थे। यानी वही आलम है सो यजन रिसालत हूँ। जिस तरह हर पैगंबर के इंतखाब में अल्लाह का इल्म ही फैसला कुन होता है, फरमाया कि ये जो हिदायत की इमामत सपुर्द की गई है ये बड़ा मनसब है। यानी पिछले 4,450 साल से यही इमामत जारी है। इसी के तहत सैयदना मूसा अल्लाह की हिदायत लेकर आए, इसी के तहत अंबिया बनी इसराइल ने आकर लोगों में हक की मुनादी की, इसी के तहत मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेसत हुई, और इसी के तहत अब कयामत तक अल्लाह के दीन की शहादत दी जाएगी। चुनाचे जिस जगह इस उम्मत को शहादत के मनसब पर फायज़ करने का ऐलान किया है, वहाँ देख लीजिए किस तरह इसका हवाला दिया है। ये बताया है कि जाहिदू फिल्लाही हक्का जिहादी, अब तुम्हें इस दुनिया में खड़े होकर अल्लाह के दीन के लिए जद्दोजहद करनी है। ये जद्दोजहद करो और इसका हक अदा करो, आखिरी दर्जे में ये जिम्मेदारी पूरी करनी है। वश्तबाकुम, अल्लाह ने तुम्हारा इंतखाब कर लिया है, इस जिम्मेदारी के लिए इंतखाब किया है। वमा जाला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, तुम्हें दीन दिया है, शरीयत दी है, और ये शरीयत इंसान की हैसियत, सलाहियत और इस्तेआत की रियायत के साथ दी है, इसमें तुम पर कोई तंगी नहीं की। इसके बाद ये बताया है कि ये हिदायत है क्या, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहीम ही की मिल्लत, उसी का दीन है, तुम इसको लेकर उठोगे। हुवा सम्मकुमुल मुस्लिमीन, ये तुम्हारा नाम मुसलमान इस वक्त नहीं रखा जा रहा, तुम्हारा नाम मुसलमान इब्राहीम ने रखा। हुवा सम्मकुमुल मुस्लिमीन मिन कबलो वफी हाजा, इस वक्त भी तुम्हारा यही नाम है, इससे पहले भी तुम्हारा यही नाम था। वो जिम्मेदारी क्या है जो तुम्हें दी गई है, ये इश्तबा किस मकसद के लिए हुआ है, इंतखाब क्या है। लितकूनू शुहदा अलन्नास وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس لیے کہ تم اب دنیا کے لوگوں پر دین کی گواہی دیتے رہو گے، قیامت تک یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور رسول نے، آخری رسول نے تم پر یہ گواہی دے دی. اس طریقے سے سورہ حج کی یہ آخری آیت ہے، اس میں اس امت کا فرمان تقرر نقل ہوا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اس میں بھی دیکھ لیں کہ ابراہیم ہی کا حوالہ دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ تمہارا نام بھی اسی کا رکھا ہوا ہے، تم اسی کی ملت کے پیرو ہو. مطلب یہ ہے کہ جو کچھ دیا تھا یوں ہی نہیں دیا تھا، اس کو خوب جانچ اور پرکھ کر اور اپنے اس علم کے مطابق دیا تھا جو ہم اس کے بارے میں رکھتے تھے. استاذ امام لکھتے ہیں، اس فکرے میں ان لوگوں پر تاریخ بھی ہے، یعنی یہ ایک بیان واقعہ بھی ہے، لیکن اس میں ان لوگوں پر تاریخ بھی ہے جو اپنے اندر ہمت تو حضرت ابراہیم کی کسی ادنا سے ادنا سنت پر عمل کرنے کی بھی نہیں رکھتے تھے، لیکن ان کے ساتھ نسبت کے دعوے دار اور اس نسبت کے بل پر اپنے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں بڑے سے بڑے مرتبے کا حقدار سمجھے بیٹھے تھے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انہی کی اولاد میں سے بنی اسرائیل ہیں. وہ جگہ جگہ زیر بحث ہیں، چنانچہ ان کے لیے اس میں ایک تاریخ بھی ہے. فرمایا کہ خدا کے ہاں اس غلط بخشی کی گنجائش نہیں ہے. یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو، اس لیے تم کو تو یہ حاصل ہی ہے. نہیں، ہم نے جب ابراہیم کو اس منصب پر فائز کیا تھا تو اسی وقت ابراہیم نے یہ پوچھا تھا کہ یہ منصب کیا میری زندگی تک ہے، یا آگے میری اولاد میں نسلاً بعد نسلاً اسی طرح جاری رہے گا؟ تو ہم نے جواب دیا تھا کہ جاری رہے گا، یہ انتخاب قیامت تک ہوا ہے، لیکن اس منصب کے لیے ہم انہی لوگوں کو اپنی عنایتوں کا مستحق سمجھیں گے جو ظالم نہیں ہوں گے. جو سوال کیا گیا تھا وہ یہ تھا، وہ من ذریتی، کیا یہ منصب میری اولاد کے لیے بھی ہے؟ جواب دیا یہ گیا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، ان میں سے ظالم اس کے مستحق نہیں ہوں گے. جو وہ لوگ جنہوں نے توحید کو مضبوط پکڑا ہے، میری ہدایت کے ساتھ اپنا تعلق استوار کیا ہے، میری شریعت کے عہد کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ انہی کے لیے ہے. اس میں کوتاہیاں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، نشیب فراز آئیں گے، تنبیہات بھی ہوتی رہیں گی، کبھی کبھی گرفت بھی ہوگی، لیکن یہ کہ اگر وہ ظالم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس منصب پر ان کو فائز رکھے. تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اس طرح یہ ہدایت دی، اور ہدایت کا یہ نتیجہ سامنے آیا کہ پھر اس کو اس منصب کے لیے منتخب کیا گیا، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بعض واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے. ابراہیم توحید کے کیسے علم بردار تھے، اس دعوت کو کس طرح لے کر اٹھے تھے، ابتدا ہی سے دین کے معاملے میں کس واضح جگہ پر کھڑے تھے، اس کو بیان کیا ہے. اس قال لابیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل اللتی انتم لہا عاکفون. قرآن کے اولین مخاطبین بھی ابراہیم ہی کی نسل سے ہیں، ذریت ابراہیم ہے، اسی بنیاد پر آخری نبوت کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے کھلا شرک اختیار کر رکھا ہے. قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم کا حوالہ زیادہ تر اس پہلو سے آتا ہے، یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ صرف حماقت نہیں کر رہے ہو، بلکہ اپنے ابو الآبا سے بھی اپنے آپ کو الگ کر رہے ہو، اس پر بھی قائم نہیں رہے. چنانچہ فرمایا کہ جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا، یعنی وقت یاد کرو، وہ زمانہ یاد کرو، جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے لوگوں سے کہا ماں حاضی ہی تماثیل التی ان تم لہا آ کے فون، یہ کیا مورتیں ہیں جن سے تم لگے بیٹھے ہو؟ یعنی یہ جو تم نے اپنے زوم کے مطابق معبود بنا رکھے، یہ کیا چیز ہے؟ اگر ان کو صورت کے لحاظ سے دیکھو کچھ نہیں، تمہارے ہاتھوں کے گھڑے ہوئے بت ہیں، وہی پتھر جس کو تم پاؤں سے چاہو تو ٹھوکر مار دو، اسی سے تم نے یہ مورتیں بنا لی ہیں، اگر ظاہر کے لحاظ سے دیکھو. اور اگر اس لحاظ سے دیکھو کہ ان کے ساتھ جو تصورات تم نے وابستہ کیے ہیں تو سوائے وہم اور تخیل کی کار فرمائی کے کچھ نہیں، یعنی نہ معنی کی کوئی حقیقت ہے نہ صورت کی کوئی حقیقت ہے، تو یہ کیا مورتیں ہیں جن سے تم لگے بیٹھے ہو؟ انتم لہا آ کے فون، یہ جو انتم لہا آ کے فون کی تعبیر ہے، اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے عنفوان شباب کا یہ واقعہ اسی ہدایت و معرفت کا اظہار ہے جو ان کو عطا ہوئی تھی. اس جملے میں ایک خاص طرح کی تحقیر ہے، قرآن مجید نے اس کو جس طرح نقل کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب وہ اٹھے اور انہوں نے اپنی دعوت کی ابتدا کی تو اسی وقت ان تماثیل کے معاملے میں اور مشرکانہ روایت کے معاملے میں کتنے واضح تھے. یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم پرستش کرتے ہو؟ بے حقیقت، نہ صورت کی کوئی حقیقت نہ معنی کی کوئی حقیقت. ان کی قوم بت پرست اور باپ بت خانے کا پروہت تھا، یعنی قوم میں بت پرستی بھی اسی طرح تھی بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر تھی جو اس وقت تمہارے اندر ہے. رسول اللہ کی قوم کو خطاب کیا جا رہا ہے، جو اس وقت تمہارے اندر ہے، تم نے بھی اللہ کے گھر میں مسجد حرام میں بت لا کے رکھ دیے ہیں. اور ابراہیم تو اس سے آگے بت خانے کے پروہت کا بیٹا تھا، یعنی وہ شخص جو بت خانے کا نظم چلاتا تھا، لوگوں کو آداب سکھاتا تھا کہ عبادت کیسے کرنی ہے، ان بتوں کے سامنے، ان معبودوں کے سامنے نظر نیاز کس طرح پیش کرنی ہے، آداب کیا بجا لانے ہیں، وہ ان کا پروہت تھا. لیکن آگے جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اپنی زندگی کے ابتدائی دور ہی سے وہ توحید کے معاملے میں، یعنی ابراہیم، کیسا شرع صدر رکھتے تھے. استاذ امام لکھتے ہیں، اس فقرے میں، یعنی یہ فقرہ جن سے تم لگے بیٹھے ہو، یہ تماثیل کیا ہیں، یہ بت کیا ہیں، اس فقرے میں ان بتوں کے لیے جو استخفاف و تحقیر ہے، اور لفظ عاکفون میں باپ اور قوم کی بلادت اور ان کے جمود پر جو طنز ہے، وہ عربی زبان کا ذوق رکھنے والوں سے مخفی نہیں. یعنی جملہ انہوں نے ایسے ادا کیا ہے کہ اگرچہ ہم اس وقت ان کو ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھتے، لیکن قرآن نے اس کی ساخت ایسی بنا دی ہے کہ اس وقت جو تحقیر، جو استخفاف وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، وہ اس وقت بھی اس جملے سے ٹپکا پڑ رہا ہے. جو آدمی بھی اس کو صحیح طریقے سے سمجھے گا وہ اندازہ کر لے گا کہ انہوں نے کس طریقے سے گویا اپنا مدعا بیان کر دیا ہے. اس عمر میں، یہ ان کی ابتدائی عمر ہے، اس عمر میں اور ایسے ماحول کے اندر، یعنی جہاں باپ بھی پروہت ہے، جہاں بت خانے ہی بت خانے ہیں، پوری قوم کا مذہب دین وہی بنا ہوا ہے، اس عمر میں اور ایسے ماحول کے اندر یہ نعرہ حق وہی بلند کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق خاص سے نوازے، اور جس کے ایمان کی سطوت و جلالت ہر خوف اور ہر طمع سے بالکل بے پرواہ و بے نیاز ہو. اس کے لیے بڑا حوصلہ، بڑی ہمت، بڑا وضو اور بڑا شرع صدر چاہیے. اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے ماحول میں جو چیزیں ہم پر مسلط کر دی گئی ہیں ان کو دیکھتے ہیں، یعنی ہمارا ماحول، ہمارے گرد و پیش کے حالات، ہمارے وقت کی تہذیب، سیاسی اقتدار کے معاملے میں اللہ کا انتخاب، یہ سب چیزیں مل کر جو کیفیت پیدا کرتی ہیں، اس میں جس طرح اس وقت بعض چیزوں کی شہادت دینا آسان نہیں ہے، اس وقت یہ جملہ ادا کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ کیا مورتیں ہیں جن سے تم لگے بیٹھے ہو؟ قالوا وجدنا آبانا لہا عابدین، انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ یہ روایت کا حوالہ ہے، روایت ہی اصل میں قوموں کے نظم میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ ہر قوم اپنی ابتدا کرتی ہے تو اس میں کچھ لوگ بابائے قوم ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کی قائم کردہ روایت ارتقاء کے مراحل سے گزرتی ہے اور پھر لوگوں کے لیے ان کی اصل شناخت بن جاتی ہے۔ یہ مذہبی بھی ہوتی ہے، یہ ثقافتی بھی ہوتی ہے اور تہذیبی بھی ہوتی ہے۔ جب یہ بن جاتی ہے تو ابراہیم روز پیدا نہیں ہوتے، زیادہ تر لوگ پھر اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ اس پیروی میں استدلال کے مقدمات سے گزر کر ہر شخص نے رائے قائم نہیں کی ہوتی، وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے علماء، ہمارے رہبان، ہمارے سیاسی زعما، وہ ہمیشہ سے یہی بات کہتے رہے ہیں، ہمیں اسی کی تعلیم دی گئی ہے، ہمارے ماں باپ نے یہی ہمیں بتایا ہے، اس پر تم اب یہ کیا تنقید کر رہے ہو؟ چنانچہ تنقید کی آواز پہلے مرحلے میں سخت رد عمل پیدا کرتی ہے، لوگ اس کو ماننے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو قرآن نے یہاں بیان کیا ہے، یعنی اگر مخاطب کا علم استدلالی ہے تو جیسے ہی استدلال کی کمزوری واضح کی جائے گی مکالمے کی ابتدا ہو جائے گی، لیکن اگر مخاطب کا علم یا اس کا عقیدہ یا اس کا فیصلہ استدلالی نہیں ہے، اس کے پیچھے آبا ہے، آبا کا وہ قبائلی نقطۂ نظر سے آبا ہوں یا علم و فضل کے نقطۂ نظر سے آبا ہوں، اگر اس کے پیچھے آبا ہیں تو پھر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ کیا نئی باتیں آ کر ہمیں سنا رہے ہو، ان چیزوں کی غلطی اس سے پہلے ہمارے کیا آبا کو معلوم نہیں تھی۔ اس میں ظاہر ہے کہ ایک سخت قسم کا رد عمل یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، یعنی اس کے خیال میں ہمارے جلیل القدر آبا، ہمارے جلیل القدر علماء، ہمارے پروہت، ہمارے کاہن سب احمق تھے، کیا بات کہہ رہا ہے یہ؟ چنانچہ استدلال زیر بحث ہی نہیں آتا، یعنی اس کو زیر بحث لانے کے لیے جان جوکھم میں ڈالنا پڑتی ہے، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ دیکھیے پہلا ہی جواب کیا آیا، جو بات انہوں نے کی وہ سراسر استدلال ہے، ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ جو تم مورتیں پوج رہے ہو یہ کیا چیز ہے؟ ظاہر ہے کہ استخفاف اور تحقیر کے ساتھ یہ سوال بتا رہا ہے کہ ان کے وجود کے لیے، ان سے متعلق تصورات کے لیے کچھ ہے کہنے کے لیے تمہارے پاس؟ یہ مدعا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں اگر یہ بت استدلال کی بنیاد پر بنے ہوتے، شرک کے پیچھے کوئی ریزننگ، کوئی دلیل ہوتی، وہ پیش کی جاتی، یہ آبا کی روایت ہے، یہی معاملہ مذہبی تصورات کا بن جاتا ہے۔ جو باتیں صدیوں سے کہی جا رہی ہیں، ظاہر ہے وہ غلط کیسے ہو سکتی، اس کے پیچھے اتنے بڑے بڑے نام موجود ہیں۔ یہ مورتیں ہیں جن سے تم لگے بیٹھے، انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ اب وہ بھی ابراہیم ہے، انہوں نے کہا، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی ایک کھلی گمراہی میں پڑے رہے ہو۔ یعنی اگر یہ باپ دادا ہی کا استدلال ہے मैं तुमको बताता हूं कि तुम भी गुमराही में हो और तुम्हारे बाप दादा भी खुली जलालत में मुबतला रहे हैं। क्या चीज है जिसको तुमने इख्तियार कर रखा हुआ? इस पर हाशिया है, मतलब ये है कि कोई जलालत यानी गुमराही, मतलब यह है कि कोई जलालत मुजर्रद इस दलील से हिदायत नहीं बन जाती कि वो बाप दादा के ज़माने से चली आ रही। इल्म व अकल का कतई फैसला यही है कि जो कुछ कर रहे हो वो एक खुली गुमराही है। तो ये गोया उन्होंने अपनी दलील को मज़ीद मुहकम करके पेश कर दिया, मुखातब से इस्तदलाल का रिश्ता ही कायम नहीं हो रहा। चुनाचे वो एक के बाद दूसरे जुमले में नतीजा बयान करते जा रहे हैं। पहले में भी नतीजे को सामने रखकर इस्तिख़फ़ाफ़ और तहकीर का एक जुमला उन्होंने बोला और अब भी यही कहा कि अगर दलील यही है कि बाप दादा को इनकी इबादत करते हुए पाया है तो मैं उसके जवाब में तुमको ये बता रहा हूँ कि वाकया ये है कि तुम भी खुली गुमराही में हो और तुम्हारे बाप दादा भी। यानी बाप दादा क्या थे क्या नहीं मैं उस पर बहस नहीं करता, लेकिन तुम कह रहे हो कि ये बाप दादा की रवायत है तो इसके खुली गुमराही होने में फिर मुझे कोई शुबा नहीं है। हकीकत ये है, काला लकद कुन तुम अंतुम वाबाउकुम फी दलालिम मुबीन, कालू अजेतना बिल हक किया मंत मिनल लाएबीन। उन्होंने पूछा, ये बड़ा सख्त हमला था, इसमें जो लबो लहजे की कुव्वत है वो तो अलग है, एक ख़ास तरह की सतवत और एक गैर मामूली कतईयत है। उन्होंने पूछा, क्या हमारे पास सोची समझी बात लेकर आए हो या हंसी मस्करी कर रहे हो? यानी उन्हें यकीन नहीं हुआ कि हमारे अंदर से एक अच्छा ज़हीन नौजवान है ये उठ के कैसी गुफ्तगू कर रहा है। तो जिस तरह पूछते हैं कि भाई ये क्या है, मजाक कर रहे हो हमसे, हमारे साथ हंसी मस्करी कर रहे हो या वाकई कोई सोची समझी बात कह रहे हो? इस पर मैंने लिखा है, ये सवाल बता रहा है कि उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इस तरह की बात कोई शख्स सोच समझ कर भी कह सकता है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी बात के बारे में हम जानना चाहते हैं, बल्कि जुमले का सही रुख ये है कि ऐसी बात सोच समझ के तो कोई कह नहीं सकता, इसलिए बाबा यही आता है कि कोई हंसी मजाक सूझ गई है तुम्हें जो ऐसी बातें कर रहे हो। उन्होंने पूछा, क्या हमारे पास सोची समझी बात लेकर आए हो या हंसी मस्करी कर रहे हो? قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين। क्या जवाब है? उसने कहा, नहीं बल्कि तुम्हारा परवरदिगार वही है, यानी ये तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियां नहीं, तुम्हारे माबूद नहीं, तुम्हारे मजूमा माबूद बेमानी ये इस काबिल भी नहीं है कि इनका जिक्र किया जाए, बल्कि तुम्हारा परवरदिगार वही है जो ज़मीन और आसमानों का परवरदिगार है। मैं ये बताने आया हूँ तुम्हें जिसने उनको पैदा किया है, यानी ये तुम्हारे माबूद इनके ईंट पत्थर भी उसी के बनाए हुए हैं और जिन तसव्वुरात को तुमने अख्त कर लिया है तुम भी उसी के बनाए हुए हो। जिसने उनको पैदा किया है फरमाया, और मैं तुम्हारे सामने उस पर गवाही दे रहा हूँ, यानी मैं कोई हंसी मस्करी नहीं कर रहा, मैं उस बात की गवाही देने के लिए खड़ा हुआ हूँ जो इस कायनात का सबसे बड़ा हक है, और वो ये है कि इस कायनात का एक ही परवरदिगार है, तुम्हारा भी और तुम्हारे माबूदों का भी वही परवरदिगार है। मैं ये शहादत दे रहा हूँ, कोई हंसी मस्करी नहीं कर रहा, हाशिया है यानी उसका ऐलान कर रहा हूँ और तुम्हें भी उसकी दावत देता हूँ। लफ्ज़ शहादत जब कुरान मजीद में एक ख़ास सियाक पे आता है तो उसका मतलब ये होता है, यानी उसका ऐलान कर रहा हूँ और तुम्हें भी उसकी दावत देता हूँ। आयत में लफ्ज़ शहादत दावत और ऐलान के मानी में है और कुरान में ये लफ्ज़ इस मानी में जगह जगह इस्तेमाल हुआ है। यही वो मफहूम है जिसमें हम ये कहते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं ऐलान करता हूँ और मैं लोगों को भी इसकी दावत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر